جمعہ 20 جنوری کے سیربین کے ساتھ امبر خیری کا سلام. کراچی میں کم سن بچی کو ریپ کیا گیا اور گلا کاٹ کر پھینک دیا گیا. چیف جسٹس آف پاکستان نے واقعے کا نوٹس لے لیا. کراچی پولیس کے اہلکار نے بتایا
بچی کو ملی تھی گلا میں 3 بجے ندی میں سے, اس کو گلا کاٹ کے ندی میں پھینک گیا تھا, مگر وہ بیچاری زندہ تھی.
تفصیل سنیے گا عالمی خبروں کے بعد. یہ بی بی سی اردو سروس ہے, شمائلہ خان سے خبریں سنیے. پاکستان کے شہر کراچی میں پولیس نے جنسی زیادتی کا شکار بننے والی 7 سالہ بچی سے زنا اور تشدد کا مقدمہ درج کر لیا ہے. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ثاقب نثار نے بھی واقعے کا از خود نوٹس لیا ہے اور تفصیلات طلب کی ہیں. کراچی سے ریاض سہیل.
ابراہیم حیدری تھانے پر سب انسپکٹر امانت فیروز کی مدیت میں زنا بالجبر اور تشدد کے الزام میں نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے, جس میں مدعی نے بیان کیا ہے کہ جمعرات کی روز 3 بجے کے قریب عیدی رضاکار نے انہیں اطلاع دی کہ برساتی نالے سے انہیں زخمی حالت میں بچی ملی ہے جس کا گلا کٹا ہوا ہے اور وہ بے ہوش ہے. بچی کو لے کر وہ سول اسپتال پہنچے جہاں لیڈی ایم ایل او نہ ہونے کی وجہ سے سول اسپتال پہنچایا گیا, جہاں ابتدائی معائنے میں یہ معلوم ہوا ہے کہ بچی کے ساتھ زنا کی گئی ہے. اس کا گلا کٹا ہوا تھا جبکہ بائیں بازو پر بھی تشدد کا نشان ہے. پولیس کے مطابق بچی کورنگی کی رہائشی ہے. اس کی والدہ فیکٹری میں کام کرتی ہے جبکہ والد مزدوری پہ گئے ہوئے تھے. دونوں کی غیر موجودگی میں بچی گھر سے نکل گئی تھی.
پینما لیکس کی دستاویزات سے متعلق درخواستوں کی سماعت کرنے والی پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے سوال کیا ہے کہ کیا ذاتی الزامات کا جواب دینے کے لیے اسمبلی کا فورم استعمال کیا جا سکتا ہے. اسلام آباد سے شہزاد ملک.
ان درخواستوں کی سماعت کرنے والے سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ میں شامل جسٹس اعجاز الاحسن نے استفسار کیا کہ وزیر اعظم نے جب قومی اسمبلی میں تقریر کی تو کیا یہ معاملہ اسمبلی کے ایجنڈے پر پہلے سے موجود تھا, جس پر جماعت اسلامی کے وکیل توفیق آصف نے کہا کہ میاں نواز شریف کی اسمبلی میں تقریر معمول کی کارروائی نہیں تھی اور انہوں نے رکن قومی اسمبلی کی حیثیت سے اپنے اوپر لگائے گئے الزامات کا جواب دیا ہے. بینچ میں شامل جسٹس عظمت سعید کا کہنا تھا کہ عدالت کے سامنے مفادات کے ٹکراؤ سے متعلق کوئی شواہد موجود نہیں ہیں. ان درخواستوں کی سماعت 23 جنوری کو دوبارہ ہوگی.
پاکستان کے صوبہ بلوچستان کی ہائی کورٹ نے مردم شماری رکوانے کے لیے قوم پرست جماعت بلوچستان نیشنل پارٹی کی ایک آئینی درخواست کو سماعت کے لیے منظور کیا ہے. درخواست میں اختیار کیے جانے والے موقف کے بارے میں پارٹی کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات آغا حسن ایڈوکیٹ نے بی بی سی کو کیا بتایا, سنیے.
ہم مردم شماری کی مخالف نہیں ہے, لیکن جو بلوچوں کے خدشات اور تحفظات ہیں مردم شماری کے حوالے سے کہ بلوچستان میں جی اس وقت 40 لاکھ افغان ریفیوجیز آباد ہیں اور غیر قانونی طریقے سے انہیں مردم شماری سے دور رکھا جائے, اور جو 10-11 لاکھ بلوچ آئی ڈی پیز ہیں جو جنرل مشرف کے آپریشن کی وجہ سے اپنے علاقوں سے دوسرے علاقے منتقل ہو چکے ہیں ان کو دوبارہ آباد کیا جائے.
امریکہ کے نئے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریب حلف برداری کا آغاز ہو گیا ہے. اطلاعات ہیں کہ صدر باراک اوباما جی ایم ٹی وقت کے مطابق شام 5 یعنی اب سے تقریباً 2 گھنٹے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کو اقتدار منتقل کریں گے. چرچ سے نکلنے کے بعد اب ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی اہلیہ صدر اوباما کے ساتھ کافی پینے کے لیے وائٹ ہاؤس پہنچے ہیں, جس کے بعد انہیں کیپٹل ہل پہنچایا جائے گا. تفصیل بتائیں گی ثنا گلزار. ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے 45ویں صدر کی حیثیت سے حلف لیں گے. حلف برداری کے بعد ٹرمپ بطور صدر اپنا پہلا خطاب کریں گے اور پھر وائٹ ہاؤس تک پریڈ کی قیادت کریں گے. اس موقع پر ڈونلڈ ٹرمپ کے حامی اور مخالفین کی جانب سے واشنگٹن میں ریلیاں اور مظاہرے متوقع ہیں. مظاہرین کی جانب سے ٹرمپ کے مواخذے کا مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے. تقریب حلف برداری کے موقع پر واشنگٹن میں سیکیورٹی کے انتظامات نہایت سخت ہیں. روسی صدر ولادیمیر پوتن کے پریس سیکرٹری دمیتری پیسکوف نے ایک بار پھر ٹرمپ کی انتخابی کامیابی میں روس کے کردار کی تردید کی ہے اور مغربی تجزیہ کاروں پر لوگوں کو گمراہ کرنے کا الزام عائد کیا ہے.
شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ نے شام کے قدیم شہر پلمائرا میں واقع آثار قدیمہ میں شامل رومی ایمفی تھیٹر کے کچھ حصوں کو تباہ کر دیا ہے. شام کے سرکاری میڈیا کے مطابق 2ویں صدی میں تعمیر ہونے والے ایمفی تھیٹر کے سامنے کا حصہ اور اسی دور کی ایک اور یادگار ٹیٹرا پائلون کو دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں نے تباہ کر دیا ہے. شامی آثار قدیمہ کے ادارے کے سربراہ مامون عبدالکریم نے رائٹر سے بات کرتے ہوئے اس واقعے کی تصدیق کی, لیکن کہا کہ انہیں یہ علم نہیں کہ یہ کب رونما ہوا. اٹلی کے ایمرجنسی ورکرز کے مطابق بدھ کے روز برفانی تودا گرنے سے بڑے پیمانے پر تباہ ہونے والے ایک ہوٹل کے ملبے سے 24 گھنٹے بعد 8 افراد زندہ نکل آئے ہیں.
زندہ بچ جانے والے ان افراد کو برف میں ایک سوراخ سے نکالا گیا۔ عمارت کا یہ حصہ مکمل طور پر منہدم نہیں ہوا تھا۔ ویڈیو فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ خاتون اور ایک لڑکے کو نکالنے کے لیے ریسکیو ورکرز کی مدد کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے، اور دونوں بظاہر صحیح سالم نکل آئے اور چلنے پھرنے کے قابل تھے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
بالکڑی کا سو، بالکڑی کا سو، بالکڑی کا سو، بالکڑی کا سو۔
تمہارا نام کیا ہے بسنت؟
میرے دشمن سمجھ رہے تھے میں اب کبھی لوٹ کے نہ آؤں گا۔
وہ آ گیا، دیکھو وہ آ گیا۔
سواگت نہیں کرو گے آپ ہمارا؟
بالی ووڈ کی چٹپٹی خبریں اور گوسپ سنیے ہر سنیچر کی شام سیربین میں بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ چند ہی گھنٹوں میں ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے صدر بن جائیں گے۔ حلف برداری سے پہلے واشنگٹن ڈی سی میں ماحول کس طرح کا ہے، سنیے گا پروگرام میں آگے چل کر۔ آئیے اس وقت سیربین کا آغاز کرتے ہیں اس خبر سے کہ پاکستان میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ثاقب نثار نے کراچی میں ہونے والے اس واقعے کا از خود نوٹس لے لیا ہے جس میں ایک 7 سالہ بچی کو ریپ کیا گیا اور گلا کاٹ کر اسے پھینک دیا گیا۔ چیف جسٹس نے اس واقعے کی تفصیلات طلب کر لی ہیں اور اس سلسلے میں پولیس نے مقدمہ بھی درج کر لیا ہے۔ ہوش میں آنے پر بچی نے والد کا نام پتہ بتا دیا تھا اور والدین اب اس کے پاس پہنچ گئے ہیں۔ سنیے کراچی سے ریاض سہیل کی رپورٹ۔
ابراہیم حیدری تھانے پر سب انسپکٹر امانت فیروز کی مدیت میں زنا بالجبر اور تشدد کے الزام میں نامعلوم افراد کے خلاف یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے، جس میں مدعی نے بیان کیا ہے کہ جمعرات کے روز 3 بجے کے قریب عیدی رضاکار نے اطلاع دی کہ برساتی نالے سے انہیں زخمی حالت میں بچی ملی ہے جس کا گلا کٹا ہوا ہے اور وہ بے ہوش ہے۔ بچی کو لے کر وہ جناح اسپتال پہنچے جہاں لیڈی میڈیکل لیگل افسر نہ ہونے کے باعث سول اسپتال پہنچایا گیا۔ اس کا گلا کٹا ہوا تھا جبکہ بائیں بازو پر تشدد کا نشان ہے۔ ایس ایچ او ابراہیم حیدری احمد شیخ نے بی بی سی کو بتایا کہ موجودہ وقت بچی کا بیان نہیں ہو سکتا کیونکہ ڈاکٹروں نے 48 گھنٹوں تک اس کو بات کرنے سے روکا ہے۔
ہاں، بچی کو ملی تھی گلا میں 3 بجے ندی میں سے، اس کو گلا کاٹ کے ندی میں پھینک کے گیا تھا، مگر وہ بیچاری زندہ تھی۔ ابھی سولہ میں ایڈمٹ ہے، ٹھیک ہے، ایف آئی آر ہم نے کر دی ہے۔ ہم نے اپنی مدت میں کی تھی سرکار کی طرف سے، ان کے ورثہ نہیں تھے، رات نہیں ہمیں نہیں مل رہے تھے، ٹھیک ہے نا، اس کے ورثہ کو ہم نے ڈھونڈ لیا۔ والد صاحب پہنچ گئے، چیز بیان دینے کے قابل نہیں ہے۔
سول اسپتال میں زیر علاج بچی کو ٹراما سینٹر سے وارڈ میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ ہسپتال کے ایم ایس ڈاکٹر ذوالفقار سیال کا کہنا ہے کہ بچی کی حالت اب بہتر ہے۔
یہ جب ہمارے پاس آئی تو اس کے باپ کا نام لکھا ہوا ہے، سچ کو یہ ابھی اپیئر نہیں ہوا، 7 سے 8 سال اس کی ایج ہے۔ تو ہم نے ٹراما سینٹر میں اس کو ٹریٹ کیا، بہت اچھی ٹریٹمنٹ دی، اس کے بعد اس نے بولنا شروع کیا، ناؤ شی از اسٹیبل۔ ایک کٹھے کچھ تھوڑے ایبریمز ہیں، کچھ تھوڑے زیادہ نشانات ہیں۔
ابراہیم حیدری پولیس کے مطابق بچی کورنگی کی رہائشی ہے، اس کی والدہ فیکٹری میں کام کرتی ہے جبکہ والد مزدوری پہ گئے ہوئے تھے۔ دونوں کی غیر موجودگی میں بچی گھر سے نکل گئی۔ دوسری جانب تحریک انصاف کے رہنما علیم عادل شیخ بھی بچی کے ورثہ کی تلاش میں ابراہیم حیدری اور آس پاس کے علاقے میں نکل پڑے تھے۔
پوسٹرز اس کے کوئی رات رات میں ہم نے پرنٹ کرائے اور کچھ ہم نے شیٹیں لکھی، اور پھر ہم آج صبح کچھ کمیونٹی کے لوگوں کو ہم نے لیا، خواتین کو، بچیوں کو، بزرگوں کو، وہ ہم نے جا کے پھر گلیوں میں اس کو ڈھونڈنا شروع کیا، اور وہاں ہم نے بتایا کہ یہ بچی کس کی ہے، تصویریں اس کی دکھا رہے تھے، اسکولس کے اندر بھی ہم گئے۔ اس دوران وہاں کمیونٹی کے ذریعے ایک وہ بات پھیلتی گئی، اور وہ بےچارے غریب لوگ تھے بہت، انہوں نے نہ کوئی ٹی وی دیکھا تھا نہ انہوں نے اخبار پڑھا تھا، وہ کل سے بچی کے لیے پریشان تھے۔
دریاسنا سپریم کورٹ کی جانب سے جاری کیے جانے والے ایک بیان کے مطابق چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس میاں ثاقب نثار نے بچی کے واقعے کا نوٹس لیا ہے اور حکام سے تفصیلات طلب کر لی ہیں۔ ادھر سندھ اسمبلی کے اجلاس میں بھی بچی سے زیادتی پر افسوس کا اظہار کیا گیا۔ صوبہ وزیر سماجی بہبود شمی ممتاز نے خطاب کرتے ہوئے وکلاء سے مطالبہ کیا کہ وہ ملزمان کا مقدمہ نہ لیں۔ ریاض سہیل، بی بی سی، کراچی۔
اور اس واقعے کے تناظر میں میں نے پاکستان میں بچوں اور خواتین کے لیے کام کرنے والی مددگار نامی غیر سرکاری تنظیم کے ضیاء اوان پر اس سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ اس نوعیت کے واقعات کتنے عام ہیں۔
اس طرح کے جو کیسز ہیں وہ سینکڑوں میں ہیں، اور چونکہ ہمارے ملک میں پروٹیکشن کا سسٹم بہت اسٹرانگ نہیں ہے، جس کی وجہ سے پرپیٹریٹرز جو ہے نا یہ اس طرح کی چیزیں کرتے ہوئے گھبراتے نہیں ہیں، और कुछ केसेस जो लाइमलाइट में आ जाते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया, कभी प्राइम मिनिस्टर ने उठा लिया, कभी चीफ मिनिस्टर ने बोल दिया, तो उस पर तो बहुत तवज्जो हो जाती है। बट अदरवाइज जो इस तरह के अब्यूज के केसेस हैं, सेक्सुअल अब्यूज के केसेस हैं, और ये बच्चियों के साथ रेप के हवाले से, लड़कों के साथ सोडोमिल के हवाले से, ये सारी चीजें जो है ना बड़ी फ्रीक्वेंटली रिपोर्ट होती हैं।
तो आपके इल्म में है कि कभी इस तरह के जो मुजरिम हैं वो पकड़े गए हों? क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि ये गरीब बच्चे बच्चियां होती हैं और फिर ये केस आगे नहीं बढ़ता।
देखिए बिल्कुल तो मैं ये नहीं कहूंगा कि मुलजिम नहीं पकड़े जाते, मुलजिम पकड़े जाते हैं, लेकिन फॉल्टी इन्वेस्टिगेशन और हमारा जो फोरेंसिक का सिस्टम है, मेडिकल लीगल का सिस्टम है, वो करप्शन की इंतहा को है। फिर हमारे कोर्ट सिस्टम भी बहुत एक्सप्लॉइटेटिव है, कोर्ट सिस्टम भी जो लोगों की जो तवक्कुआत हैं पब्लिक की उस पर पूरा नहीं उतर रहे, लोग अदालतों में रुलते रहते हैं और फिर फाइनली कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होके वो फिर कॉम्प्रोमाइजेज हो जाते हैं लोगों के। ऐसा नहीं है कि गिरफ्तारियां नहीं होती, गिरफ्तारियां होती भी हैं। आपको पता है कि रेप ऐसी चीज है कि बच्चों के साथ अगर कोई चीज होती है तो माँ बाप उसको रिपोर्ट भी नहीं करते हैं, क्योंकि उसके साथ स्टिग्मा इन्वॉल्व होता है और स्टिग्मा की वजह से ज्यादातर जो है वो मीडिया भी और मोहल्ले में भी हर जगह पुलिस भी वो विक्टिम को ज्यादा परेशान करती है। तो ऐसा बहुत कम होता है कि जो लोग इतने बहादुर हों जो जाके इन चीजों की रिपोर्टिंग करें, क्योंकि नॉर्मली कम्युनिटी कहती है कि इसमें तो आपको और ज्यादा जो है ना वो जुल्लत उठानी पड़ेगी, वो बच्चे को एक तो उसके साथ ज्यादती हुई होती है और ऊपर से उसकी फैमिली को और बच्चे को जो है ना वो स्टिग्मेटाइज हो जाते हैं।
सही।
ऐसे बहुत सारे केसेस भी चलाए, ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ हर चीज खराब है। मैं आपको बताऊं कि एक केस अभी हुआ था कुछ अर्सा पहले की बात है, कुछ साल पहले, गिजरी में एक 5 साल की बच्ची को रेप करके उसको कचरे में फेंक दिया था। तो बाद में इन्वेस्टिगेशन के जरिए पता चला कि वो उसी कंपाउंड में उसका कोई कजन रहता था, कोई 25 साल से अबव उसकी एज थी, उसने ये सारा काम किया था। तो उसका ट्रायल हमने खुद किया था जाके स्पीडी कोर्ट में, और फिर उसको 3 महीने के अंदर, देखिए सिस्टम मौजूद है लेकिन उसको अगर इम्प्लीमेंट किया जाए, 3 महीने में उसको डबल डेथ सेंटेंस हुई थी उस केस के अंदर, मर्डर पे भी और रेप पे भी।
तो इस सिलसिले में आगे ही और अवेयरनेस जो है वो बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है, आप लोग क्या कर रहे हैं?
देखिए अवेयरनेस भी अभी लोगों के पास बहुत है, अवेयरनेस ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, मुश्किल ये है कि हमारे सिस्टम काम नहीं कर रहे, हमारा पुलिसिंग का सिस्टम बहुत आउटडेटेड है, हमारा इन्वेस्टिगेशन का सिस्टम आउटडेटेड है, हमारा फोरेंसिक का सिस्टम आउटडेटेड है, हमारा मेडिकल लीगल सिस्टम आउटडेटेड है और वहां पे करप्शन बहुत है, उसकी मॉनिटरिंग नहीं है। अब आपको क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में आपने सुना भी नहीं होगा कभी कि उसमें जज वकील या प्रोसिक्यूटर ही सिर्फ नहीं होता, ये जो मेडिकल लीगल है, जो फोरेंसिक है, ये हेल्थ मिनिस्ट्री के पास है और उसमें तो अल्लाह की पनाह जितना उन्होंने इस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को खराब किया हुआ है कि पाउडर हीरोइन बन जाती है, हीरोइन पाउडर बन जाता है, ये इनके हाथ में।
पाकिस्तान में ख्वातीन और बच्चों के लिए काम करने वाली तंजीम मददगार के ये थे जिया अवान। और इस मामले पर मैंने फिर बात की पाकिस्तान में बच्चों के हुकूक और तहफ्फुज के लिए काम करने वाली तंजीम सोसाइटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ द चाइल्ड यानी स्पार्क की तर्जुमान कुदसिया महमूद से। उनसे पूछा कि उनकी तंजीम के पास क्या एदाद व शुमार हैं बच्चों से इस तरह के ज्यादती और तशद्दुद के वाकयात के बारे में।
पाकिस्तान में जो है अमूमी तौर पे देखा जाता है दुनिया भर में कि ऐसे वाकयात में दिन ब दिन कमी आती है, जबकि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हो ये राय जो हम अदाद व शुमार देखते हैं कि पाकिस्तान में हर साल जो है बच्चों के साथ जो जिंसी तशद्दुद है वो बढ़ता जा रहा है, चाहे वो बच्चे हैं या बच्चियां हैं, दोनों के साथ ही। और मेरे पास अभी एक रिपोर्ट है जिसमें कि ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स ही की रिपोर्ट है जिसमें जनवरी 2012 से लेकर सितंबर 2015 तक जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हुई हैं पाकिस्तान में रिपोर्ट, वो 8648 वाकयात हैं जिसमें से ये 500 से बच्चों पर तशद्दुद से मुतालिक हैं।
अच्छा,
तो ये तो वो रिपोर्ट्स हैं जो कि हमारे सामने आती हैं, मंजर आम पे आ जाती हैं और मीडिया उनको रिपोर्ट करता है या इंसानी हकूक पे काम करने वाली तंजीमें रिपोर्ट करती हैं। लेकिन हकीकत तो ये है कि 2015 में 250 तो खाली कसूर से ही ऐसे वाकयात रिपोर्ट हुए थे कि जिसमें बच्चों के साथ ना सिर्फ ये कि जिनसी ज्यादती की गई थी बल्कि उनकी मूवीज भी बनाई गई थी गैर अखलाकी, तो, उनके साथ और भी हरकतें की और उनके पेरेंट्स को भी बड़ा टॉर्चर किया।
बिल्कुल बिल्कुल, ये जो आप पंजाब का कसूर का आपने जिक्र किया, तो ये जो पंजाब का जिला कसूर है इसमें बच्चों के साथ जो जिंसी ज्यादती की गई वो एक मुनज्म ग्रो تھا اس کا انکشاف ہوا، وہ تھوڑا کیس کا تھوڑا سا بتائیں گی کیا کیا ہوا تھا؟
اصل میں اس میں 280 بچوں کو جو ہے نا جبری طور پر جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا اور ان کی 400 فلمیں بنائی گئیں۔
اچھا،
اور شروع میں اس کو دبانے کی کوشش کی گئی لیکن پھر بعد میں جو ہے میڈیا کے چونکہ دباؤ تھا تو اس وجہ سے یہ فلمیں آگے جو ہے ڈفرینٹ اس کے حوالے سے کام ہوا اور اس پہ رپورٹ ہوئی۔ لیکن 2009 سے جو ہے یہ واقعات جو ہے چل رہے تھے، اور آپ دیکھیں کہ 2009 سے لے کر 2015 تک، اور یہ تو وہ بچے ہیں، وہ فیملیز ہیں جو کہ سامنے آئی ہیں، جنہوں نے بات کی ہے، جنہوں نے اس پہ آواز اٹھائی ہے، اور ہم نہیں جانتے کہ اس کے علاوہ وہ کتنے اور بچیوں کو جو ہے وہ اس طرح کی ذاتی کا نشانہ یا خواتین کو ذاتی کا نشانہ بنا چکے ہیں۔ کیونکہ ہمارے ہاں مسئلہ یہی ہے کہ آواز بڑی مشکل سے اٹھاتے ہیں لوگ، اور جہاں پہ اٹھاتے ہیں پھر یہ کیس بھی آپ کو پتا ہے کہ عدالتوں میں چلا ہے، کافی ہائی پروفائل رہا ہے، لیکن انفارچونیٹلی جتنے بھی اس میں ملوث لوگ تھے وہ سارے اب چھوٹ چکے ہیں۔ اکا دکا کو تھوڑی بہت جو پنشمنٹ ہوئی تو ہوئی، لیکن دیکھیے زیادہ تر لوگ اس میں بھی چھوٹ چکے ہیں۔
یہ بتائیں کہ آپ نے کیا دیکھا ہے کہ پاکستان بھر میں شہروں میں بچوں اور بچیوں کو جنسی زیادتی کا زیادہ نشانہ بنایا جا رہا ہے یا پھر دیہاتوں میں؟
دراصل بات یہ ہے کہ بچیوں کو اور آج کل جو ہے کم عمر بچوں کو دونوں کو ہی جنسی ذاتی کا نشانہ ہر جگہ ہی بنایا جا رہا ہے، لیکن شہروں میں چونکہ یہ چیزیں رپورٹ ہو رہی ہیں تو اس لیے سامنے بھی آ رہی ہیں تو لگتا ہے کہ شہروں میں زیادہ ہو رہا ہے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ اور میری جو اپنی آبزرویشن ہے کہ دیہاتوں میں بھی ایسے ہی کامن ہے۔
اچھا، یہ بچوں کے ساتھ زیادتی ان کے ارد گرد کے حالات ماحول میں ہوتا ہے، تو کیا جو معاشرہ ہے وہ بچوں کی حفاظت کرنے میں ناکام ہو رہا ہے؟
جی بالکل ناکام بھی ہو رہا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ 2014 کی نسبت 2015 میں جنسی تشدد میں اضافہ دیکھنے میں، اور ناکام تو ہم ہو ہی چکے ہیں کہ ہم اپنے ہمارے اب 2.5 کروڑ بچے آپ کو پتہ ہے کہ اسکولوں سے باہر ہیں اس وقت، کچھ 2.5 کروڑ عدد و شمار کہتے ہیں، کچھ 3 کروڑ بھی کہتے ہیں، تو یہ بچے اب کیا کر رہے ہیں؟ مطلب ظاہر ہے کہ یہ ڈائریکٹلی وائلنس کا آبویسلی شکار بھی ہو رہے ہیں، اور پھر جو وائلنس یہ شکار ہوتے ہیں بچے، وہ آپ دیکھیں بڑے ہو کے کیا کریں گے، وہ معاشرے میں انتشار اور وائلنس ہی پھیلائیں گے، مطلب آپ کوئی بھلائی کی امید نہیں رکھ سکتے پھر۔
اچھا، یہ ہم نے قصور کا جو ذکر کیا، وہ جو واقعہ تھا جس میں ایک منظم گروہ تھا جو بچوں کو نشانہ بنا رہا تھا، تو اس قسم کے اس نوعیت کے واقعات اور بھی کہیں سامنے آئے ہیں؟
بالکل، اس طرح کے کیس ابھی سامنے تو نہیں آئے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کے کیسز میں زیادہ تر بڑی بدقسمت کی بات ہے، لیکن بڑے اثر رسوخ والے لوگ جو ہے، ایک مافیا ہے جو کہ یہ کر رہا ہے، اور ٹریفکنگ ہے، باقاعدہ سیکس ٹریڈ ہے جو کہ ہو رہی ہے، اور یہ بڑے منظم طریقے سے چونکہ کی جاتی ہے تو عام طور پہ جو ہے اس کو پکڑنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ پھر ظاہر ہے کہ اثر رسوخ ہوتا ہے تو چیزوں کو دبا دیا جاتا ہے، معاملے کو باہر نہیں لایا جاتا۔ تو ابھی قصور کا جو واقعہ ہے، مطلب وہی اتنا دل دہلانے والا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ٹریفکنگ اور یہ جو سیکس ٹریڈ ہے اور بچوں کا جو اس میں استعمال ہے، یہ بہت زیادہ ہے۔ ایون یہاں پہ پیر بدھائی کے اندر جو پنڈی کا ایریا ہے، یہاں پہ بھی منظم ایسے گروہ جو ہے وہ پکڑے بھی گئے ہیں، اور بہت سارے جو ہے اس کی سامنے آئے ہیں کہ یہاں پہ بھی اس طرح کا منظم گروہ کام کر رہے ہیں اور بچوں سے جو ہے وہ سیکس اور سیکس ورک میں ملوث کیا ہوا ہے، ان کے ساتھ جنسی زیادتی بھی کی جاتی ہے، ان کو یوز بھی کیا جاتا ہے اور ان کی موویز بھی بنائی جاتی ہیں۔
یہ تھیں اسلام آباد سے قدسیہ محمود، جو ترجمان ہیں غیر سرکاری تنظیم سپارک کی، جو پاکستان میں بچوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے کام کرتی ہے۔ ایسے واقعات کے ذمہ دار افراد کون ہوتے ہیں، اور اس طرح کے جرائم پیش کیوں آتے ہیں، اور کن معاشروں میں یہ زیادہ ہوتے ہیں، اس سب پر میں نے بات کی آئرلینڈ میں مقیم ڈاکٹر اختر علی سید سے، جو ماہر نفسیات ہیں۔ ان سے میں نے پوچھا کہ کراچی میں جس شخص نے اس چھوٹی بچی کے ساتھ ریپ کیا، گلا کاٹا، اس قسم کے جرم کرنے والی کی شخصیت کا اگر ہم تجزیہ کریں تو اسے کیسے بیان کر سکیں گے؟
ذاتی حوالوں سے یا ذاتی سطح پر یہ عموماً جو دیکھنے میں آیا ہے اب تک وہ یہ کہ یہ لوور مڈل کلاس یا لوور کلاس کے افراد ہوتے ہیں جو معاشرے میں ایک بڑی ہی پسماندہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں بالعموم. اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ اس طرح کے واقعات میں ملوث ہوتے ہیں اب تک کا جو ڈیٹا ہمارے سامنے ہے پاکستان سے اور انڈیا سے. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس مالی وسائل کی کمی ہے اور سماج میں یہ کسی بھی نوٹیسیبل اسٹیٹس کے حامل افراد نہیں ہوتے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو ہمارے حوالے سے نفسیات کے علم کے حوالے سے جو بات بڑی نمایاں ہے وہ امپلس کنٹرول کا فقدان ہے. ہم سب لوگ جو ہیں وہ مختلف امپلسز کا ایک کمبینیشن ہوتے ہیں اور ود دا پیسج آف ٹائم نشو و نما کے مراحل طے کرتے ہوئے ہم ان امپلسز پر کنٹرول کرنا قابو پانا سیکھ لیتے ہیں. یہ وہ افراد ہوتے ہیں کہ جو شاید کسی ایسی تربیت سے بھی نہیں گزرتے. تو یہ دو باتیں بڑی نمایاں ہو کے سامنے آتی ہیں خصوصاً پاکستان اور ہندوستان کے پرسپیکٹو میں.
اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو جرم ہوا ہے یہ کراچی میں, کیا اس کو ایک شخص کا عمل سمجھا جانا چاہیے یا یہ معاشرے میں گرتی ہوئی اقدار یا عوامل کا ایک طرح سے اشارہ سمجھنا چاہیے؟
میرا خیال ہے اس کو گرتی ہوئی اقدار سے ریلیٹ کرنا تو شاید ٹھیک نہ ہو, کچھ تبدیل ہوتے ہوئے حالات سے اس کو ریلیٹ کرنا شاید ٹھیک ہو. ہمارے ہاں دو تین چیزیں, ایک تو ہماری جو سوشل سٹرکچرز ہیں ان میں تبدیلیاں آ رہی ہیں. خاندان کا انسٹیٹیوشن جیسے ویسٹ میں ٹوٹا ہے وہ وہاں بھی ٹوٹ رہا ہے. ایک تو بات یہ ہے. دوسری بات جو ہمیں دھیان سے شاید دیکھنی چاہیے وہ یہ کہ عورت کا وہ رول کہ جو آج سے 20-30 سال پہلے تھا کہ جس میں وہ شادی کر کے گھر میں بچے پالنے کا کام کرتی تھی, وہ اب تبدیل ہو رہا ہے. اور اس تبدیلی کے ساتھ ساتھ جو مرد کے ساتھ اس کا تعلق ہے اس میں بھی ظاہر تبدیلی آ رہی ہے. عورت اب زیادہ امپاورڈ ہے. یہ جو چینج ہوتا ہوا اسٹیٹس ہے معاشرے میں عورت کا, اس نے مرد کو بہت زیادہ تشویش میں مبتلا کیا ہے. اس کو اس پہ بہت زیادہ غصہ ہے اور وہ اس ابھرتے ہوئے ایمرجنگ رول سے خائف ہے. یہ ایک ریزن ہے. لیکن ایک اور فیکٹر جو ہمارے معاشرے میں گزشتہ 30 سالوں میں ہم نے دیکھا ہے وہ ہے ایک بڑے تعداد میں لوگوں کا PTSD کا شکار ہونا. ہمارے معاشرے میں جو ٹیررزم کی جو ویو پچھلے 30 سالوں میں رہی ہے اور ابھی تک موجود ہے,
تو PTSD یعنی پوسٹ ٹرامیٹک
سٹریس ڈسارڈر, جی,
جو
اس کی پریولنس جو ہے اس کی شرح بڑھ گئی ہے.
جو یہ کہ اس کی تھوڑی سی وضاحت اگر کر دیں.
جی, یہ جو ہمارے معاشرے میں جب اس طرح کے ٹیررزم کے واقعات ہوتے ہیں تو اس سے لوگ ایک ایسے خوف میں مبتلا ہوتے ہیں جس میں ان کو یہ لگتا ہے کہ جو کچھ آج ہوا ہے یہی کل دوبارہ ہوگا. یہ ایک سمپٹم ہوتی ہے اس نفسیاتی بیماری کی جس کو PTSD یا پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس ڈسارڈر کہتے ہیں. ہمارے معاشرے میں صرف یہ اس مسئلے کی سمپٹم نہیں تھی, یہ حقیقت بن گئی کہ جو کچھ آج ہو رہا تھا وہ اگلے دن پھر ہوا, اس سے اگلے دن پھر ہوا, اور 30 سالوں تک یہ ہوتا رہا. تو ہمارا پرابلم اس لحاظ سے خاصا ملٹی فولڈ ہے. اس کی بے تحاشا جہتیں ہیں. اس PTSD کے شکار معاشرے میں امپلس کنٹرول کا فردر کمزور ہو جانا بہت نارمل اور نیچرل بات تھی. اس کی وجہ سے فردر افراد کا اپنے رویوں پہ کنٹرول ختم ہوا ہے, اور خاص طور پہ وہ کلاس کے جو مسلسل پس رہی تھی, جس کے پاس اپنی بات کہنے کے مواقع بھی نہیں تھے, جس کے پاس علاج کی سہولتیں بھی نہیں تھیں, ان کے بیہیویئر جو ہیں وہ مزید ان کے کنٹرول سے باہر ہو گئے ہیں.
یہ بتائیں کہ جو یہ مغربی معاشروں میں یا ترقی یافتہ ممالک میں جو ہونے والے اس طرح کے گھناؤنے جرم ہیں, اور جو پسماندہ ممالک میں ہو رہے ہیں جیسے آپ نے کہا انڈیا میں یا پاکستان میں, تو ایسے جرائم میں ان دونوں میں ان کی نوعیت میں فرق کیا ہے؟
فرق یہ ہے کہ یہاں پہ یہ معاملات اپنی جو پرپیٹریٹر ہے یا جو جس کو آپ مجرم کہہ لیں, اس کی جو ذاتی نفسیاتی جو اس کے جو مسائل ہیں ان کی وجہ سے یہ ہوتا ہے. ہمارے ہاں یہ ذاتی نفسیاتی مسائل کی وجہ سے بھی ہوتا ہے, لیکن ایک جو براڈر جو سوشل سین ہے اس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. تو ہمارے ہاں یہ زیادہ اس لیے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ کمبینیشن بن گیا ہے کہ ایک تو میرے ذاتی نفسیاتی مسائل ہیں, دوسرے جو مجھ پر سوشل دباؤ ہے وہ بھی میرا جو کنٹرول ہے میرے بیہیویئر پر, میرے رویے پر, اس نے اس کو فردر کمزور کر دیا ہے. یہ بنیادی فرق ہے ویسٹ میں اور ہمارے معاشروں میں ان جرائم کے حوالے سے.
یہ تھے ماہر نفسیات ڈاکٹر اختر علی سید. سربین, آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
اپنی رائے کا اظہار کریں,
ریاستی کاموں کے اوپر تنقید اگر ملک کے لوگ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟
بات کریں سیاست پر,
ٹرمپ آئیں یا ہیلری, عام پاکستانی کی صحت پر یا اس کے حالات پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا.
آپ کے یا آپ کے علاقے میں کوئی مسائل ہیں تو ان کا بھی ذکر کریں.
ہمارے ملک کے حکمرانوں سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ دیہاتیوں پر بھی خصوصی توجہ.
آپ کی کالز سربین میں ہر جمعرات کو پروگرام آپ کی بات میں نشر کی جائیں گی. نمبر ہے 0800-222-75. یاد رکھیے گا, موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی اور پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-11139. واضح رہے یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے.
کھیلوں کی خبریں سنیے سبا ناز سے.
نیوزی لینڈ اور بنگلہ دیش کی کرکٹ ٹیمز کے درمیان کرائسٹ چرچ میں جاری دوسرے ٹیسٹ میچ کے پہلے دن کھیل کے اختتام پر بنگلہ دیش نے پہلی اننگز میں 289 رنز بنائے ہیں. سومیا سرکار 86, شکیب الحسن 59 اور نور الحسن 47 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے, جبکہ نیوزی لینڈ کی جانب سے ٹیم سعودی نے 5 اور ٹرینٹ بولٹ نے 4 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. ادھر جنوبی افریقہ کی خواتین کرکٹ ٹیم نے بنگلہ دیش کی خواتین ٹیم کو 5ویں اور آخری ون ڈے میں 8 وکٹوں سے شکست دی اور سیریز 4-1 سے جیت لی ہے. بنگلہ دیش کی پوری ٹیم پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 37 میں اوور میں صرف 68 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی. مطلوبہ ہدف جنوبی افریقہ کی خواتین ٹیم نے صرف 2 وکٹوں کے نقصان پر 10 اوورز میں حاصل کر لیا. سری لنکا اور جنوبی افریقہ کی کرکٹ ٹیمز کے درمیان 3 T20 انٹرنیشنل میچز پر مشتمل سیریز کا پہلا میچ آج سینچورین میں کھیلا جائے گا. آسٹریلین اوپن ٹینس ٹورنامنٹ میں مردوں کے سنگلز مقابلوں کے تیسرے راؤنڈ میں ٹاپ سیڈ اینڈی مرے نے امریکہ کے سیم کیوری کو اسٹریٹ سیٹس میں 6-4, 6-2 اور 6-4 سے شکست دی اور چوتھے راؤنڈ میں جگہ بنا لی ہے. ٹینس کی عالمی رینکنگ میں 51 نمبر پر موجود پلیئر ڈین ایمنز نے آسٹریلیا کے برنارڈ ٹامک کو شکست دی. سوئٹزرلینڈ کے راجر فیڈرر نے ٹیمیس بیڈک کو ہرایا اور فورتھ سیڈ سٹین واورنکا بھی سربیا کے وکٹر ٹرائسکی کو 4 سیٹس میں ہرانے میں کامیاب رہے. اسی ٹورنامنٹ میں خواتین کے سنگلز مقابلوں میں دفاعی چیمپئن اینجلیک کربر نے بھی چوتھے راؤنڈ میں کوالیفائی کر لیا ہے. تیسرے راؤنڈ میں انہوں نے جمہوریہ چیک کی کرسٹینا پلسکووا کو ہرایا, جبکہ روس کی سویتلانا کوزنیٹسووا اور امریکہ کی وینس ولیمز نے بھی تیسرے راؤنڈ میں اپنے اپنے میچز جیت لیے ہیں. فٹ بال ورلڈ کپ 2022 کے میزبان ملک قطر کے خلیفہ انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں تعمیراتی کاموں کے دوران منتظمین نے ایک برطانوی شخص کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے. اور فٹ بال کلب ویسٹ بروم نے ہل سٹی کے مڈ فیلڈر جیک لیور مور کے 10 ملین پاؤنڈز کے عوض کلب میں تبادلے کے معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں.
کھیلوں کی خبریں آپ نے سنی سبا ناز سے. چند ہی گھنٹوں میں ڈونلڈ ٹرمپ امریکی صدر بن جائیں گے. حلف برداری کے موقع پر واشنگٹن ڈی سی میں اس وقت ماحول کس طرح کا ہے یہ سنیے گا پروگرام میں آگے چل کر, لیکن اس وقت پروگرام کے نصف پر خبروں کے خلاصے کا وقت ہوا ہے. سنیے شمائلہ خان سے.
پاکستان کے شہر کراچی میں پولیس نے جنسی زیادتی کا شکار بننے والی 7 سالہ بچی سے زنا اور تشدد کا مقدمہ درج کر لیا ہے. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس طاقت نثار نے بھی واقعے کا از خود نوٹس لیا ہے اور تفصیلات طلب کی ہیں. امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ آج صدارت کے عہدے کا حلف اٹھائیں گے. وہ اس وقت صدر باراک اوباما اور ان کے خاندان کے ساتھ کافی کے لیے وائٹ ہاؤس میں اپنی اہلیہ ملانیا کے ساتھ موجود ہیں, جہاں سے انہیں کیپیٹل ہل لے جایا جائے گا. گیمبیا کے سابق صدر یحییٰ جامع کو اقتدار سے علیحدہ ہونے کے لیے دیا گیا وقت جلد ہی ختم ہونے والا ہے, تاہم علاقائی رہنماؤں کی کوششیں بھی جاری ہیں کہ انہیں عہدہ چھوڑنے کے لیے قائل کر لیا جائے. اٹلی کے ایمرجنسی ورکرز کے مطابق بدھ کے روز برفانی تودہ گرنے سے بڑے پیمانے پر تباہ ہونے والے ایک ہوٹل کے ملبے سے 24 گھنٹے بعد 8 افراد زندہ نکل آئے ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سربین, آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. امریکی سیاست کو ایک نیا رخ دینے اور ناراض امریکی ووٹروں کو پولنگ بوتھ پر واپس لانے والے ریئل اسٹیٹ کے ارب پتی تاجر اور ریالٹی ٹی وی کے سٹار ڈونلڈ ٹرمپ آج واشنگٹن میں بطور امریکہ کے 45ویں صدر حلف اٹھا رہے ہیں. اس طرح 8 سال بعد ریپبلکنز دوبارہ وائٹ ہاؤس کا کنٹرول سنبھال لیں گے. سنیے واشنگٹن سے برجیش اپادھیائی کی رپورٹ.
پوری زندگی عالیشان عمارتیں بنانے کے بعد اب ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کو پھر سے عظیم بنانے کی اپنی مہم کی شروعات کرنے کل واشنگٹن پہنچ گئے. پہلا پڑاؤ تھا اپنی آنے والی کیبنٹ کے ممبران اور کانگریس کے کچھ دگجوں کے ساتھ لنچ, جہاں پہلے تو انہوں نے اپنی اہلیہ میلانیا ٹرمپ اور پھر اپنی کیبنٹ کی تعریفوں کے پل باندھے. لیکن کینڈیڈیٹ ٹرمپ سے کمانڈر ان چیف ٹرمپ بننے کی ذمہ داری کا پہلا احساس شاید انہیں اس آرلنگٹن سیمیٹری میں ہوا ہوگا, جہاں دنیا بھر کی جنگوں میں مارے گئے امریکی فوجی دفن ہیں. فی الحال ان کے چاہنے والوں کے لیے یہ جشن منانے کا وقت ہے. کل شام سے ہی کئی دنوں تک جاری رہنے والی ڈونلڈ ٹرمپ کی پارٹی کا آغاز لنکن میموریل پر 2 گھنٹے تک چلنے والے ناچ گانے اور آتش بازی کے ساتھ ہوا, اور انہوں نے ملک کو ایکجٹ کرنے کا وعدہ کیا.
ہم امریکہ کو اپنے عوام کے لیے ایک بڑا ملک بنانے جا رہے ہیں, سب لوگوں کے لیے, پورے ملک میں سب کے لیے. اس میں تمام شہر اور تمام لوگ شامل ہیں.
لیکن ایک بڑا طبقہ اس پر یقین کرنے کو راضی نہیں ہے. پارٹی کے ساتھ ساتھ پروٹیسٹس بھی ہو رہے ہیں. یہ نظارہ تھا نائب صدر کی کمان سنبھالنے کو تیار ہو رہے مائک پینس کے گھر کے باہر, جہاں ہم جنس پرستوں کے حق کے لیے آواز اٹھ رہی تھی.
مائک پینس ایل جی بی ٹی برادری اور ایل جی بی ٹی کے حقوق کی کھلی مخالفت کرتے ہیں. ہم یہاں یہ بتانے کے لیے جمع ہوئے ہیں کہ ہمارے ملک میں اسے برداشت نہیں کیا جائے گا.
آج شہر میں چپے چپے پر پولیس ہے. 30 سے زیادہ گٹوں کو شہر میں احتجاج کرنے کی پرمٹ ملی ہے. ٹرمپ کے چاہنے والوں کا کہنا ہے کہ ان لوگوں کو ٹرمپ کو کام کرنے کا موقع دینا چاہیے.
مجھے پرامن احتجاج پر کوئی اعتراض نہیں. مجھے اس سے بھی مسئلہ نہیں کہ کچھ لوگ نہیں چاہتے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صدر بنے, لیکن بہتر ہو کہ اس دوران کم تلخیوں کا مظاہرہ کیا جائے.
میرے خیال میں لوگوں کو چاہیے کہ وہ پرسکون ہو جائیں اور انہیں موقع دیں. میں سمجھتی ہوں کہ ان کے پروگراموں سے بہت فائدہ ہوگا. لوگ انہیں ہمارے ملک کے لیے اچھے کام کرنے کا موقع دیں گے.
ماہرین کہہ رہے ہیں کہ آج کی تقریر ٹرمپ کے لیے بڑا موقع ہے انتخابی زخموں پر ملہم لگانے کا. وائٹ ہاؤس کے باہر ٹرکوں میں صدر اوباما کا سامان لادا جا رہا ہے. آج انہوں نے وائٹ ہاؤس کے بستر پر آنکھیں کھولی ہیں. آج کی رات وہاں ڈونلڈ ٹرمپ سوئیں گے, امریکہ کو ایک بالکل ہی الگ خواب دکھانے کے وعدے کے ساتھ. برجیش اپادھیائے, بی بی سی نیوز, واشنگٹن.
اور تازہ ترین صورتحال بتانے کے لیے اس وقت واشنگٹن ڈی سی سے ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں نامہ نگار برجیش اپادھیائے. جی برجیش, بتائیے کیا ہو رہا ہے؟
امبر, صبح سے ہی لوگ یہاں پر جمع ہونے تو شروع ہو گئے ہیں, لیکن ابھی بھی بہت ساری جگہیں خالی پڑی ہوئی ہیں. نیشنل مال پہ مجھے یاد ہے 2009 میں جب اوباما کی تاج پوشی ہو رہی تھی, تل دھڑنے کی جگہ نہیں تھی, اور وہاں بھی ابھی بہت ساری جگہیں خالی پڑی ہوئی ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ وائٹ ہاؤس گئے, جہاں انہوں نے صدر اوباما کے ساتھ چائے پی ہے, اور اس کے بعد سب کیپٹل ہل کی طرف روانہ ہو رہے ہیں, اور اس کے بعد تقریباً اب سے 1 گھنٹے کے بعد وہ ابراہم لنکن کے بائبل پر ہاتھ رکھ کے حلف اٹھائیں گے, اور ایک اور بائبل بھی وہ ساتھ میں رکھ رہے ہیں جو ان کی والدہ نے دیا تھا انہیں 1955 میں. تو ان دونوں پر وہ حلف اٹھائیں گے اور اس کے بعد ان کی تقریر ہوگی.
اچھا برجیش, یہ کافی احتجاج بھی ہو رہا تھا حلف برداری کے موقع میں, وہ لوگ جو ان کو ایک طرح سے ان کی کچھ چیزیں جو ہیں ان پر احتجاج کر رہے ہیں, ان کے حامی بھی ایک طرف تھے, تو تصادم کا بھی ایک طرح سے خدشہ تھا. اس بارے میں کچھ ہوا ہے؟
جی ہاں بالکل, میں جہاں پر کھڑا ہوں میرے سامنے تقریباً آپ کہہ سکتی ہیں 200 افراد ہیں جمع, جو بلیک لائفز میٹر جو گروپ ہے جو سیاہ فام افراد کے حق کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں, وہ ابھی بھی نعرے لگا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ दीवार नहीं पुल बनाओ, और वहाँ और इस तरह के करीब 30 गुट हैं जिनको कि परमिट मिली है पूरे शहर में एहतजाजी प्रोटेस्ट करने के लिए, तो वो वहाँ पर है। और अलग अलग तरह के कोई हम जिन परस्तों के लिए आवाज उठा रहा है, कोई ग्वांतानामो जेल बंद करने की मांग कर रहा है। और इन लोगों में से जो मेरी बात हुई उनका ये कहना था कि अब तो ये हकीकत बन चुकी है कि डोनाल्ड ट्रंप नए सदर बनने जा रहे हैं, लेकिन हम ये दबाव बना के रखना चाहेंगे कि जिस तरह की बातें उन्होंने इंतखाबी मुहिम के दौरान की उन पर हम उन्हें अमल नहीं करने देंगे, क्योंकि वो अमरीकी जमहूरियत के जो उसूल है उसके खिलाफ है।
चले वाशिंगटन से ब्रजेश उपाध्याय हमें तफसीलात बताने का बहुत शुक्रिया। और अब जिक्र करते हैं पाकिस्तान में पैनामा लीक्स की दस्तावेजात से मुतल्लिक दरख्वास्तों की समाअत करने वाले पाकिस्तान की अदालत उज़्मा की वहां से आज सवाल उठाया है अदालत ने कि क्या ज़ाती इल्ज़ामात का जवाब देने के लिए असेंबली का फोरम इस्तेमाल किया जा सकता है। इन दरख्वास्तों की समाअत में हिज़्ब मुखालिफ की जमात जमात इस्लामी के वकील ने आज मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वज़ीर आज़म की तरफ से अपने कारोबार से मुतल्लिक गलत बयानी की गई। सुनिए इस्लामाबाद से शहजाद मलिक की रिपोर्ट।
जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में इन दरख्वास्तों की समाअत करने वाले सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच में शामिल जस्टिस एजाज़ुल अहसन ने जमात इस्लामी के वकील तौफीक आसफ से इस्तफसार किया कि वज़ीर आज़म ने जब कौमी असम्बली में तकरीर की थी तो क्या यह मामला असम्बली के एजेंडे पर पहले से मौजूद था। इस पर जमात इस्लामी के वकील ने कहा कि मियां नवाज शरीफ की असम्बली में तकरीर मामूल की कार्रवाई नहीं थी। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ने कौमी असम्बली में की जाने वाली तकरीर में कोई हुकूमती पॉलिसी का ऐलान नहीं किया था, बल्कि एक रुकन कौमी असम्बली की हैसियत से अपने पर लगाए गए इल्जाम का जवाब दिया था। बेंच में शामिल जस्टिस अजमत सईद ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि अदालत के सामने मफादात के टकराव से मुतल्लिक कोई शवाहिद मौजूद नहीं है। जस्टिस एजाज़ुल अहसन ने कहा कि इन दरख्वास्तों की समाअत के दौरान वज़ीर आज़म के वकील ने इस्तिस्ना नहीं मांगा, बल्कि कौमी असम्बली में की जाने वाली तकरीर को दिए गए आईनी इस्तेहकाक की बात की है। जमात इस्लामी के वकील का कहना था कि कौमी असम्बली में मियाँ नवाज शरीफ की तकरीर अपने कारोबार की वजाहत नहीं बल्कि एतराफी बयान है। अदालत ने जब जमात इस्लामी के वकील से कहा कि मनी ट्रेल से मुतल्लिक कोई शवाहिद तो जमा करवाएं, तो इस पर तौफीक आसिफ का कहना था कि शवाहिद पेश करने की जिम्मेदारी वज़ीर आज़म पर है। अपने दलाइल में मुख्तलिफ मुकदमात के गलत हवाले देने पर सुप्रीम कोर्ट ने जमात इस्लामी के वकील की सरजनश भी की। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए इतलात व नशरियात के वज़ीर ममलिकत मरियम औरंगजेब का कहना था कि वज़ीर आज़म ने अपनी तकारीर में कोई झूठ नहीं बोला और दरख्वास्त गुजारों की तरफ से इस ज़िमन में कोई सबूत अदालत में पेश नहीं किए गए।
केस शुरू हुआ 4 इल्जामात से, मरियम नवाज डिपेंडेंट, मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स चोरी और पाकिस्तान की कौम का पैसा लूटा गया। आज अंदर दलाइल किस बात पे हो रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने अपनी दो स्पीचेस के अंदर गलत बयानी की, तो वो तमाम लोग जिनकी ये पिटिशन अंदर थी वो बाहर आकर जो गुफ्तगु करें वो कोर्ट के अंदर के केस के बरक्स है।
पनामा लीक से मुतल्लिक दरख्वास्तों की समाअत के दौरान जमात इस्लामी के वकील ने कहा कि वज़ीर आज़म ने इलेक्शन कमीशन और अपने मालियाती गोशवारों में लंदन के फ्लैट्स का जिक्र नहीं किया, इसलिए वो सादिक और अमीन नहीं रहे और अदालत उन्हें नाअहल करार दे। इन दरख्वास्तों की समाअत 23 जनवरी तक मुलतवी कर दी गयी। शहजाद मलिक, BBC, इस्लामाबाद।
और पाकिस्तान के इस सूबे बलूचिस्तान की हाई कोर्ट ने मर्दमशुमारी से मुतल्लिक एक आईनी दरख्वास्त को समाअत के लिए मंजूर किया है। इस दरख्वास्त में विफाक और बलूचिस्तान हुकूमत से ये वजाहत तलब की गई है कि अफगान मुहाजिरीन को कैसे मर्दमशुमारी के अमल से दूर रखा जाएगा, जबकि बेघर होने वाले बलोचों को किस तरह इसमें शामिल किया जाएगा। तफसीलात के साथ क्वेटा से मोहम्मद काजिम।
ये दरख्वास्त कॉम्परस जमात बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के मरकजी कमेटी के रुकन गुलाम नबी मरी की जानिब से दायर की गई है। दरख्वास्त में कहा गया है कि बलूचिस्तान में लाखों की तादाद में अफगान मुहाजिरीन मौजूद हैं। दरख्वास्त में वफाकी और सूबाई हुकूमतों से वजाहत तलब की गई है कि इन लाखों अफगान मुहाजिरीन को मर्दमशुमारी के अमल से कैसे दूर रखा जाएगा। इस हवाले से पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इतलात आगा हसन बलोच का कहना है,
हम मर्दमशुमारी की मुखालिफ नहीं है, लेकिन जो बलोचों के खदशात और तहफ़ुज़ात हैं मर्दमशुमारी के हवाले से कि बलूचिस्तान में जी इस वक्त अफगान रेफ्यूजीज आबाद हैं, हमने मौके पर इख्तियार किया जी अफगान माजरीन को मर्दमशुमारी से कैसे दूर रखा जाएगा।
दरख्वास्त में मजीद कहा गया है कि साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के दौर हुकूमत में ऑपरेशन की वजह से लाखों बलोच बेघर हुए थे। اس سلسلے میں درخواست میں اختیار کیے جانے والے موقف کے بارے میں آغا حسن نے بتایا.
اور دوسری جو ہم نے موقف اختیار کی جو بلوچ آئی ڈی پیز ہیں جن کی تعداد 11 لاکھ سے اباؤ ہے, آیا ان کو مردم شماری کے حصہ بنایا جائے گا یا نہیں بنایا جائے گا, اور کیا میکینزم ہوگا کہ ان کو اس میں شامل کی کیسے شامل کیا جا سکتا ہے, کیونکہ وہ تو اپنے علاقوں میں موجود ہی نہیں ہے.
ہائی کورٹ نے درخواست کو سماعت کے لیے منظور کرتے ہوئے وفاقی سیکٹری شماریات, وفاقی سیکٹری داخلہ, حکومت بلوچستان سمیت دیگر متعلقہ حکام کو نوٹس جاری کرنے کا حکم دیا ہے. بلوچستان نیشنل پارٹی کی جانب سے افغان مہاجرین کی باعزت واپسی اور بےگھر ہونے والے بلوچوں کی اپنے علاقوں میں دوبارہ آباد کاری تک مردم شماری کو روکنے کے لیے سپریم کورٹ میں بھی نظر ثانی کی ایک درخواست دائر کی گئی ہے. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے ضلع چرسدہ میں قائم باچا خان یونیورسٹی پر شدت پسندوں کے حملے کو 1 سال ہو گیا ہے. آج پہلی برسی کی تقریبات کے دوران طلباء نے احتجاج بھی کیا. وہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیے گئے وعدے پورے نہیں کیے گئے ہیں. یونیورسٹی پر ہونے والے شدت پسند حملے میں زخمی ہونے والے طالب علم سمیع اللہ آج بھی علاج کے منتظر ہیں. پشاور سے سنیے عزیز اللہ خان کی رپورٹ.
مجھے اس ٹائم بھی میں پھر گزرنے لگی تھی, مجھے بھوک لگی تھی جس کو میری آواز چلی گئی ہے.
یہ آواز باچا خان یونیورسٹی کے طالب علم سمیع اللہ کی ہے جو یونیورسٹی پر 1 سال پہلے ہوئے حملے میں شدید زخمی ہو گئے تھے. سمیع اللہ کی آواز شاید آپ کو سمجھ میں نہیں آئے, لیکن سمیع اللہ کہہ رہے ہیں کہ جس وقت حملہ ہوا اس وقت وہ اپنے ہاسٹل کے کمرے میں دوستوں کے ساتھ بیٹھے تھے. سمیع اللہ کو 3 گولیاں لگی, 1 گولی چہرے پر لگی تھی جس سے ان کے دانت نہیں رہے, گولی اب بھی ان کے دائیں کان کے ساتھ ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ان کا علاج یہاں پشاور میں ممکن ہی نہیں, انہیں باہر لے جانا پڑے گا. باچا خان یونیورسٹی چارسدہ پر شدت پسندوں کے حملے کو آج 1 سال مکمل ہو گیا ہے. اس حملے میں 14 طلباء سمیت 18 افراد ہلاک ہو گئے تھے. آج یونیورسٹی میں دعائیہ تقریب منعقد ہوئی. اس تقریب میں شرکت کے لیے یونیورسٹی انتظامیہ کی جانب سے دعوت نامے تو وزیر اعظم, آرمی چیف کے علاوہ وفاقی وزراء, صوبائی وزیر اعلیٰ اور گورنر خیبر پختونخوا کو جاری کیے گئے تھے, لیکن ان میں سے کوئی بھی نہیں آیا. تو پھر آیا کون؟ صرف ایک رکن صوبائی اسمبلی شوکت یوسفزئی. یونیورسٹی پر حملے میں ہلاک اور زخمی ہونے والے طلباء کے والدین, یونیورسٹی کے طلباء اور اساتذہ بھی حکومتی عدم توجہی کی وجہ سے نالا نظر آتے ہیں. یونیورسٹی کے طالب علم محمد باسط خان نے بی بی سی کو بتایا کہ ان کے ساتھ جو وعدے کیے گئے تھے ان پر عمل نہیں کیا گیا.
حکومت نے ہمارے شہدا کے ساتھ ناانصافی کی ہے, اور شہدا کی برسی پر نہ آنا وزرا اور اعلی حکام کے لیے شرم کی بات ہے.
یونیورسٹی کے طلباء کو یہی شکایت رہی ہے کہ جس طرح آرمی پبلک سکول کے طلباء کو پیکیجز دیے گئے اس طرح باچا خان یونیورسٹی کے طلباء کے ساتھ کچھ نہیں ہوا, انہیں بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا ہے. عزیز اللہ خان, بی بی سی, پشاور.
ادھر بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی رہنے والی 16 سالہ فلم اداکارہ نے بھارتی وزیر کو اس ٹویٹ کا جواب دیا ہے جس میں انہیں سماجی قید و بند سے آزاد برقع چھوڑنے والی بہادر لڑکی کے طور پر پیش کیا گیا. یہ ساری کہانی سنیے سری نگر سے ریاض مسرور کی رپورٹ میں.
پرانے سری نگر کے حول علاقے کی رہنے والی 16 سالہ زائرہ وسیم نے جب فلمی دنیا میں قدم رکھا تو کشمیر میں کوئی رد عمل نہیں ہوا. بالی ووڈ اداکار عامر خان کی فلم دنگل میں ان کا کردار بھی سامنے آیا تو اس پر کسی نے اعتراض نہیں کیا, لیکن سارا قضیہ وزیر اعلی محبوبہ مفتی کے ساتھ ان کی حالیہ ملاقات سے پیدا ہوا ہے. ابھی یہ تنازع ٹھنڈا بھی نہیں ہوا تھا کہ بھارتی حکومت کے وزیر کھیل وجے گوئل نے ٹویٹ پر ایک پینٹنگ پوسٹ کر دی جس میں ایک برقع پوش خاتون کے ساتھ ایک پنجرا ہے اور اس میں لڑکی قید ہے. انہوں نے اس پینٹنگ کو زائرہ وسیم کی کہانی قرار دیا اور کہا کہ ہماری بیٹیاں پنجرا توڑ کر آگے بڑھ رہی ہیں. جوابی ٹویٹ میں زائرہ نے وزیر کے لیے احترام کے الفاظ استعمال کرتے ہوئے کہا کہ حجاب پہننے والی خواتین بھی خوبصورت اور آزاد ہوتی ہیں, لہذا ایسی کسی نازیبہ مثال کے ساتھ ان کا موازنہ نہ کیا جائے. محبوبہ مفتی کے ساتھ ملاقات کے بعد سوشل میڈیا پر بعض حلقوں کے اعتراض پر بھی بھارتی میڈیا میں شور شرابہ ہوا تھا. اس کے بعد زائرہ وسیم نے فیس بک پر معافی نامہ پوسٹ کر دیا تھا. تاہم کشمیر سے لے کر ممبئی تک سبھی حلقوں نے ان کی حوصلہ افزائی کی تو انہوں نے معافی کا نوٹ ڈیلیٹ کر دیا. آج بھی وجے گوئل کو دیے گئے زائرہ کے جواب نے بھارتی میڈیا میں ہلچل مچا دی. حالانکہ کشمیر کے میڈیا میں میں اس موضوع پر کوئی بحث نہیں ہوئی. مبصرین کہتے ہیں کہ کشمیری مسلمانوں کے ہر کام کو بھارتی میڈیا میں کیریکیچر کیا جاتا ہے جس سے ایسے تنازعات جنم لیتے ہیں. مورخ، کالم نویس اور تجزیہ نگار پی جی رسول کے تاثرات.
ایسا لگتا ہے کہ نئی دہلی میں ایک مخصوص ذہنیت کے لوگ ہر کشمیری کو اور کشمیریوں کی ہر بات کو منفی اور بیمار ذہنیت سے دیکھنے کے عادی ہو گئے ہیں اور کشمیریوں کو خامخواہ بدنام کرنا چاہتے ہیں تاکہ دنیا کے سامنے ان کی ایک منفی تصویر پیش کریں.
پی جی رسول کا کہنا ہے کہ زائرہ وسیم کے اہل خانہ اور ان کے دوست احباب بھی کشمیری ہیں اور انہوں نے ان کی حوصلہ افزائی کی ہے. وعدہ رہے کشمیری لڑکیوں کو موسیقی، فیشن یا فلموں میں کامیابی حاصل کرنے پر یہاں کے بعض حلقوں کی تنقید کا سامنا رہتا ہے. تاہم اکثر مبصرین کہتے ہیں کہ محدود پیمانے کے اس اعتراض کو کشمیری سماج کی مین سٹریم رائے قرار نہیں دیا جا سکتا. ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر.
شام میں سرکاری میڈیا کا کہنا ہے کہ شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں نے پلمارا میں واقع آثار قدیمہ کے کئی مقامات کو نقصان پہنچایا ہے اور دوسری صدی میں تعمیر ہونے والے رومن ایمفی تھیٹر کے سامنے کا حصہ اور اسی دور کے ایک یادگار ٹیٹرو پائلون کو تباہ کر دیا ہے. اس سے پہلے بھی یہ تنظیم آثار قدیمہ اور عالمی تاریخ و ورثے کے اہم مقامات کو نشانہ بناتی رہی ہے جس پر یونیسکو نے بھی سخت تشویش کا اظہار کیا ہے. بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ سنیے عبید ملک سے اور یہ رپورٹ ایک صوتی جھلک سے شروع ہو رہی ہے.
یہ آوازیں شام میں ہونے والی بمباری اور فائرنگ کی ہیں. شام کے دارالحکومت دمشق سے 215 کلومیٹر شمال مشرق میں واقع قدیم تہذیبوں کا مسکن کہلانے والے شہر پلمائرا میں آثار قدیمہ میں شامل رومی ایمفی تھیٹر کے کچھ حصوں کو شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ نے تباہ کر دیا ہے. شام کے سرکاری میڈیا کے مطابق دوسری صدی میں تعمیر ہونے والے ایمفی تھیٹر کے سامنے کا حصہ اور اسی دور کی ایک اور یادگار ٹیٹرا پائلون کو دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں نے تباہ کر دیا ہے. شام میں قدیم مقامات کو نقصان پہنچانے پر شامی آثار قدیمہ کے ادارے کے سربراہ مامون عبد الکریم نے خبر رساں ادارے رائٹرز سے بات کرتے ہوئے اس واقعے کی تصدیق کی لیکن کہا کہ انہیں یہ علم نہیں کہ یہ سب قبرونما ہوا.
امتداد هذا الشارع هو شارع الاعمدة حيث كانت
شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ نے پلمیرا کی ملکہ جنوبیہ کے عہد کی اس عمارت کو بھی نقصان پہنچایا جہاں ان کے فوجی پریڈ کیا کرتے تھے. رومیوں نے اس شہر پر معاشی اور دفاعی اعتبار سے 270 عیسوی تک حکومت کی. اپریل 2015 میں شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ نے اس تاریخی شہر پر قبضہ کیا اور بیل اور بالشمین نامی دو مشہور مندروں کو بھی تباہ کیا.
پلمائرا اور اس کے مضافات میں موجود قدیمی کھنڈرات کو شامی حکومت نے مارچ 2016 میں 10 ماہ کے عرصے کے بعد دولت اسلامیہ کے قبضے سے آزاد کروایا تھا. تاہم دسمبر 2016 میں شدت پسند تنظیم اس قدیم شہر پر دوبارہ قابض ہو گئی تھی. تاہم اس وقت یہ دونوں یادگاریں اپنی جگہ پر قائم تھیں. اب ماہر آثار قدیمہ کا یہ کہنا ہے کہ ان مقامات کی دوبارہ تعمیر بہت مشکل ہے.
ترمیم هذه الاوابد الاثريه يحتاج الى اکثر من 5 سنوات.
شام میں آثار قدیمہ کی حفاظت کرنے والوں کا یہ کہنا ہے کہ ان مقامات کی دوبارہ تعمیر کے لیے 5 سال کا عرصہ درکار ہے.
یہ تھے عبید ملک اور آئیے اب سنتے ہیں کھیل کے میدان سے.
اگر 2019 کا ورلڈ کپ ذہن میں ہے تو اظہر علی بہترین آپشن ہے.
فلم میکنگ پسند ہے اور پروسیس میں بھی ہوں ایک میں فلم بنانے کے لیے, ایکٹنگ کے لیے نہیں.
ایران ٹینس ایسوسیشن کے ان کے سیکرٹری وہ بھی آ رہے ہیں, ان کی ہوٹل بکنگ ہو چکی ہے اور انشاءاللہ العزیز وہ 29 کی رات کو وہ اسلام آباد پہنچ جائیں گے انشاءاللہ.
آسٹریلیا میں شکست, کیا پاکستانی کرکٹ ٹیم میں کسی بڑی تبدیلی کا پیش خیمہ ہے؟ کرکٹ کے بعد کمنٹری اور کمنٹری کے بعد فلموں کا رخ, اور بالآخر ایران رضامند ڈیوس کپ پاکستان میں کھیلے گا. کھیل کے میدان سے عبداللہ فاروقی کا سلام. پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان ہونے والا تیسرا ایک روزہ میچ کل پاکستان ہار گیا. اس ہار کے ساتھ ہی دبی دبی آوازوں میں کپتانی یا انداز کپتانی پر بات ہونی شروع ہو گئی ہے, لیکن تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ کچھ ہو جائے اگلے ورلڈ کپ تک موجودہ کپتان کو ہی برقرار رکھنا واحد حل ہے. بی بی سی کے کھیلوں کے تجزیہ کار سمی چودھری.
پاکستان میں عموماً مسئلہ یہ رہتا ہے ہمارے ساتھ کہ جب تھوڑی بہت پرفارمنس خراب ہوتی ہے تو بہت زیادہ ڈاؤٹس کھڑے کر دیے جاتے ہیں میڈیا میں بھی, ارد گرد بھی, ٹاک آف دا ٹاؤن بھی وہی چیزیں ہو جاتی ہیں. کپتانی کا جو مسئلہ ہے اس میں کچھ کردار بورڈ کا بھی ہے, کچھ کردار میڈیا کا بھی ہے. پاکستان کی جو حالیہ پرفارمنس ہے اس میں ہمیں ایسا کپتانی کا کوئی خاص فرق نظر نہیں آیا. اگر آپ پچھلے 3 میچز کو کمپیئر کریں, کل ہم میچ ہارے ہیں حفیظ کی کپتانی میں, اس سے پہلے ہم حفیظ کی کپتانی میں جیتے تھے, اس سے پہلے ہم اظہر کی کپتانی میں ہارے تھے. ہم نے 2 کیپٹنس ٹرائی کر لی ہیں 3 میچوں کے دوران اور دونوں ایک ایک میچ ہار چکے ہیں, ایک میچ ان میں سے جیتا گیا ہے. پرابلم یہ ہے کہ حفیظ کی جو اپروچ ہے ایز اے کیپٹن, اس میں ہمیں مینٹل اسٹرینتھ بہت نظر آتی ہے. وہ اچھے کپتان ہیں, کیلکولیشن بہت اچھی ہے ان کی, اور تھوڑا بہت ایکسپیرینس بھی ہے ان کو کپتانی کا. T20 کے کپتان رہ چکے ہیں, ون ڈے میں اچھے آپشن پاکستان کے لیے ثابت ہو سکتے ہیں. لیکن جب اظہر کو کپتان بنایا گیا تھا تو اس وقت شعیب ملک اور حفیظ کو اگنور کیے جانے کی وجہ یہ تھی کہ بورڈ شور نہیں تھا کہ کیا یہ پلیئر اپنے آپ کو 2019 کے ورلڈ کپ تک کیری کر سکتے ہیں یا نہیں. سو اس بنیاد پہ اظہر کو چانس دیا گیا تھا. اب اگر اظہر اور حفیظ کا موازنہ کیا جائے گا تو حفیظ بہرحال ایک سیزن پلیئر ہیں, کپتان اچھے ہیں, اظہر کی نسبت ایکسپیرینس بہت زیادہ ہے, ایکسپوئر بہت زیادہ ہے, مختلف فیزز اور ادوار میں کرکٹ کھیل چکے ہیں. لیکن جہاں بات ڈاؤٹس کی آتی ہے تو سب سے بڑا ڈاؤٹ یہ کھڑا ہوتا ہے کہ 2019 کے ورلڈ کپ تک اگر حفیظ خود کو کیری نہ کر پائے تو پاکستان ایک بہت مشکل میں پڑ جائے گا, کہ ورلڈ کپ سے امیجیٹلی ایک سال یا 1.5 سال پہلے کپتان تیار کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. سو بیسیکلی مسائل یہ ہیں. کیپٹنسی ایک جزوی مسئلہ ہے ضرور کہیں نہ کہیں, لیکن وہ ایسا نہیں ہے کہ اس پہ تمام تر مباحث چھوڑ کے اس طرح چلا جائے. میرے خیال میں اظہر کو آپ نے چانس دیا ہے, انہیں اتنا سا ٹرائی کیا ہے, اب ان میں کافی میچورٹی نظر آتی ہے. اگر آپ وہ سیریز ونز اور لاسز پہ کاؤنٹ کریں گے, ریشو نکالیں گے, تو وہ ایک غلط موازنہ ہوگا. اظہر نے اب تک ایز اے کیپٹن جو اپنی ڈیسیجن میکنگ ہے اور جو مینٹل اسٹرینتھ ہے ایز اے بیٹسمین, اس میں بہت زیادہ امپروو کیا ہے. سو آئی ڈونٹ نو کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی اپروچ کیا ہے, لیکن اگر 2019 کا ورلڈ کپ ذہن میں ہے تو اظہر علی بہترین آپشن ہے.
یہ تو تھا کرکٹ پر تجزیہ, اور اب ذکر کرکٹ کمنٹیٹر کا. رمیز راجہ نے گزشتہ سال بھارت میں بننے والی فلم ڈشوں میں مختصر سا رول کیا, اتنے سحر زدہ اور متاثر ہوئے کہ اب اپنی فلم بنانے کا اشارہ دے ڈالا. یہ اشارہ انہوں نے ہمارے ساتھی عبد الرشید شکور کے ساتھ گفتگو میں دیا اور بتایا کہ فلم میں کام کرنا کیسا لگا.
اچھا تھا, اس لیے کہ مجھے وہ فلم میں تو بہت زیادہ ری ٹیکس کرنے پڑے تھے, مجھے نہیں پتا تھا اتنا مشکل ہوتا ہے, یو نو, کیمرہ اینگلز اور ڈائیلاگز کی ڈیلیوری. اور اس کے بعد حالانکہ ایک بہت ہی چھوٹا سا وہ سیکوینس تھا, مگر اور میرے حساب سے تھا کیونکہ کمنٹیٹر بنا ہوا تھا, مگر مجھے یہ کریٹیویٹی پسند ہے, اور اگر اس عمر میں آپشنز ملتے ہیں تو خاصا لکی انسان ہوں.
اگر مستقبل میں بھی اگر اس طرح کا کوئی رول ملتا ہے تو تب آزمائی کریں گے پھر؟
دیکھیں, مجھے یہ فلم میکنگ پسند ہے اور پروسیس میں بھی ہوں ایک, میں یو نو سیریس اس کی فلم بنانے کے لیے, ایکٹنگ کے لیے نہیں, بٹ کچھ آپ کو سننے میں ملے گا اگلے 6-7 مہینے میں, ابھی میں ریویل نہیں کرنا چاہتا.
بالی ووڈ کی جو چمک ہے اس کا مطلب ہے کہ اس نے آپ کو اٹریکٹ کیا ہوا ہے؟
دیکھیں, چمک نے نہیں اٹریکٹ کیا ہوا, جتنا کہ فلم میکنگ کی ایک انوائرمنٹ ہوتی ہے, ہر جگہ ہوتی ہے. میں تو یہی دعا گو ہوں اس چیز کے لیے کہ پاکستان میں بھی یہ چیز شروع ہو, کیونکہ ابھی بہت بڑا ویکیوم ہے اور یہ بیسٹ اپرچونیٹی ہے پاکستان سینما کے لیے ٹو میک اے گرینڈ کم بیک, کیونکہ انڈین فلمز ابھی لگ نہیں رہی ہیں. یہاں پہ تھیٹرز بن چکے ہوئے ہیں 5-star قسم کے, آئی میکس ہیں, اور ان کی یوٹیلیٹی ضروری ہے. تو اس کے لیے تو آپ کو بھرپور فلمیں بنانی چاہیے اب, کیونکہ ایک دفعہ جب یوز ٹو ہو جاتے ہیں فلم دیکھنے کے لیے اور آپ نے وہ فینس ڈھونڈ لیتے ہیں, تو پھر ان کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ پروڈیوس کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ انوائرمنٹ ہے, انوائرمنٹ اگر یہاں پہ یہ بنتی ہے تو پھر آپ دیکھیے گا کہ ایک بہت ہی نیا ٹیلنٹ جو ہے, آج کل کے جو ہمارے نوجوان ہیں وہ بہت ٹیلنٹڈ ہے, بہت کریٹو ہیں, سوشل میڈیا کی وجہ سے بہت اویئرنیس ہے اور یہ کچھ کرنا بھی چاہتے ہیں آئی تھنک. اور اگر ہم ان کو یہ ایسی انوائرمنٹ دیں گے اور اتنا ویکیوم کریٹ ہوا ہوا ہے, تو یہ بیسٹ چانس ہے اپنی نئی پود کو یو نو فلم میکنگ یا کریٹیویٹی کی طرف انٹروڈیوس کرنے کے لیے.
ہاکی میں پاکستان نے گزشتہ سال اعلان تو کیا کہ وہ ہاکی کے فروغ کے لیے لیگ کرائے گی, پھر فنڈز بھی ملے اور لکھت پڑھت بھی مکمل ہو گئی, لیکن تان آ کر ٹوٹی حکومت کی این او سی پر. بظاہر تو ایسا ہی ہے, لیکن ہاکی فیڈریشن میں موجود ہاکی کے پنڈتوں کا خیال ہے کہ اس معاملے میں ذرا جلدی کی گئی. نوید عالم پاکستان ہاکی فیڈریشن میں ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ اینڈ ڈومیسٹک ہیں, بتا رہے ہیں کہ کیا بویا کیا کاٹا.
چھوٹا منہ بڑی بات, اس میں بھی میں نے ایک پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ ہمیں جو 10 سال میں ہم نے بویا ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہم سے بویا گیا, کہ ہم امیجیٹ پی ایس ایل اور پاکستان ہاکی لیگ اس انڈیا کے لیول کو یا اپنے لیول کو دیکھ کے کریں. تو وہ جو ٹائمنگ تھی وہ ٹائمنگ میرے خیال میں تھوڑا جلدی ہوئی, اور کیونکہ آپ کی ہاکی بالکل گنگلو تھی, پائپ لائن تھی نہیں, 35-40 پلیئروں کے ارد گرد آپ گھوم رہے تھے, تو لیگ کے لیے سب سے پہلے تو 400-500-600 پلیئر آپ کے پاس اپنا ہونا چاہیے, پھر آپ 100-150 باہر سے بلوائیں اور ایک اچھا میسج دیں جس میں ہاکی بھی نظر آئے, گیم بھی نظر آئے. تو جو ٹائمنگ تھی اس میں آپ کا ڈیزائر اور ڈریم اور یہ تو بہت اچھی چیز تھی, لیکن جو پیچھے بویا تھا ہم نے 10 سال میں وہ اتنا اچھا نہیں تھا کہ ہم ہاکی کر سکتے یا اس میں لیگ کو سکسیزفل طریقے سے کر سکتے.
تو پلیئر کی ڈیولپمنٹ کے لیے, اس کی بہتری کے لیے کیا کیا گیا, کیا اب ہم اگلے سال لیگ کرا سکیں؟
کہ آپ کی کلب ہاکی ایکٹیویٹ ہو گئی, آپ کی ڈویژن بحال ہو گئی جس کو بھی ہم مارچ میں کرنے جا رہے ہیں, ڈویژنل چیمپئن شپ اور ڈویژنل لیگ کا سوچ رہے تھے ہم لوگ جس میں تقریباً 60 کے قریب ٹیمیں ہیں, تو 60 یہ ہو گئی, 144 ڈسٹرکٹ آپ کے پاس ہے پائپ لائن میں, لیکن اس کے لیے آپ کو ملٹی نیشنل بھی چاہیے اور گورنمنٹ کا جو اسپورٹس بجٹ ہے جو ڈی سی اور کمشنر کے پاس پڑا ہوا ہے گورنمنٹ کے آئین اور قوانین کے مطابق, وہ آج کے دن تک تو آپ سپینڈ نہیں کر سکے. سپورٹس فنڈ کو آپ میڈیا, گورنمنٹ اینڈ آپ کی فیڈریشن, اس کو ایگزیکٹ ایمانداری سے اس کی سپینڈنگ شروع ہو جائے, ہاکی کا ہاکی پہ, کرکٹ کا کرکٹ پہ, جو گورنمنٹ نے خود اپنے آئین قوانین بنا کے کیا ہوا ہے, تو یہ ڈیولپمنٹ اور بڑھ جائے گی.
اور ٹینس کے عالمی مقابلے ڈیوس کپ میں شرکت کے لیے ایران پاکستان آنے پر رضامند ہو گیا, نہ صرف کھلاڑی بلکہ انتظامیہ بھی آئے گی. میں نے ٹینس فیڈریشن کے سیکرٹری خالد رحمانی سے پوچھا کہ یہ سب اچانک کیسے ہوا.
دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ سیکیورٹی کنسرن تو ساری دنیا کو رہے ہیں, لیکن جب ہم نے ان کو بلیک اینڈ وائٹ میں ہر چیز بتا دی اور ان کی ایران کی 4 ٹیمیں 2016 میں یہاں مختلف کھیلوں میں شرکت کر کے واپس چلے بھی گئیں, وہ ساری چیزیں اور ڈاکومنٹیشن اور اخباروں کی کٹنگ ہر چیز اور سیکیورٹی کے بارے میں جو ان کے کنسرن تھے ان کو ایڈریس کر کے ہم نے پورا پریسیڈینشل سیکیورٹی انشاءاللہ العزیز ہم دے رہے ہیں. تو ہم نے جب سب چیزیں انہیں بتا دی تو ان کے وہ کنسرن تھے وہ ختم ہو گئے. ایران نے اب اپنا کنسنٹ دے دیا ہے اور بلکہ ان کے ماشاءاللہ ٹیم کے ساتھ آفیشیل بھی 7 آفیشیل آ رہے ہیں اور ان کے پریسیڈنٹ ایران ٹینس ایسوسی ایشن کے ان کے سیکٹری وہ بھی آ رہے ہیں, ان کی ہوٹل بکنگ ہو چکی ہے 30th کو یا 29 کی رات کو وہ اسلام آباد پہنچ جائیں گے انشاءاللہ.
اور آخر میں ایشین اسپورٹس بیٹ کے ساتھ سلطان محمود.
آکلینڈ میں پاکستان کے ٹاپ ٹین اسٹار اسام الحق قریشی نے پولینڈ کے مارسن مارٹ کو وسکی کی شراکت میں اسرائیلی اور امریکن کھلاڑیوں کی جوڑی کو 2-0 سے ہرا کر اے بی ایس کلاسک ٹینس ٹورنامنٹ کا مینز ڈبل ٹائٹل جیت لیا. پاکستان کرکٹ ٹیم مارچ میں ویسٹ انڈیز کا دورہ کر رہی ہے, وہ اس دورے پر 2 ٹوئنٹی ٹوئنٹی, 3 ون ڈے انٹرنیشنل اور 3 ٹیسٹ کھیلے گی. ملیشین کرکٹ ٹیم لاہور کا 10 روزہ دورہ مکمل کر کے وطن واپس چلے گئی ہے. اس دورے پر اس نے نیشنل کرکٹ اکیڈمی کے خلاف 3 ون ڈے اور 2 ٹوئنٹی ٹوئنٹی میچ کھیلے. ون ڈے سیریز اکیڈمی نے 3-0 سے جیتی جبکہ 2020 سیریز 1-1 میچ سے برابر رہی. ابوظہبی میں آئی سی سی ایسوسیٹ ٹیموں کے لیے ڈیولپڈ 2020 کرکٹ ٹورنامنٹ جاری ہے. آئرلینڈ کی ٹیم نے مسلسل 6 میچ ہارنے کے بعد نیمبیا کو 5 وکٹوں سے ہرا کر پہلی کامیابی حاصل کی. کوالالمپور میں ویمن ورلڈ کپ ہاکی لیگ میں کوالیفائنگ میچوں کے راؤنڈ 2 میں کوارٹر فائنل کھیلے جا رہے ہیں, جن میں آئرلینڈ کا مقابلہ سنگاپور, اٹلی کا مقابلہ ہانگ کانگ, ویلز کا مقابلہ قازقستان اور تھائی لینڈ کا مقابلہ میزبان ملیشیا سے ہوگا. کراچی میں وارڈا کے اویس زاہد نے 54ویں پاکستان نیشنل بیڈمنٹن چیمپئن شپ میں مین سنگلز ٹائٹل جیت لیا. انہوں نے فائنل میں وارڈا ہی کے حافظ عرفان کو 2-0 سے ہرایا. ویمن سنگلز کا ٹائٹل وارڈا کی ماہور شہزاد نے جیتا.
اسی کے ساتھ ہی کھیل کے میدان سے عبداللہ فاروقی کو اجازت دیجیے.
اور اسی کے ساتھ پروگرام اب اختتام کو پہنچتا ہے, لیکن یاد رکھیے کہ تازہ ترین خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com 24 گھنٹے ہی موجود ہے. اور اس وقت بڑی خبر اس پہ ہے, امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریب حلف برداری جس میں لائیو اپڈیٹس جاری ہیں. سروین کے آج ایڈیٹر تھے ثقلین امام, پروڈیوسر تھی شمائلہ جعفری, ہمارے اسٹوڈیو مینیجر تھے یہاں لندن میں اسٹیفنی کک اور اسلام آباد میں نعمان حق. سروین کی پوری ٹیم کے ساتھ امبر خیری کو اجازت دیجیے. آخر میں خبروں کی سرخیاں سنیے شمائلہ خان سے.
پاکستان کے شہر کراچی میں پولیس نے جنسی زیادتی کا شکار بننے والی 7 سالہ بچی سے زنا اور تشدد کا مقدمہ درج کر لیا ہے. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ثاقب نثار نے بھی اس واقعے کا اسخط نوٹس لیا ہے اور تفصیلات طلب کی ہیں. امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ آج صدارت کے عہدے کا حلف اٹھائیں گے. گیمبیا کے سابق صدر یحییٰ جامع کو اقتدار سے علیحدہ ہونے کے لیے دیا گیا وقت بہت جلد ختم ہونے والا ہے. تاہم علاقائی رہنماؤں کی کوششیں جاری ہیں کہ انہیں عہدہ چھوڑنے کے لیے قائل کر لیا جائے. اٹلی کے ایمرجنسی ورکرز کے مطابق بدھ کے روز برفانی تودہ گرنے سے بڑے پیمانے پر تباہ ہونے والے ایک ہوٹل کے ملبے سے 24 گھنٹے بعد 8 افراد کو زندہ نکال لیا گیا ہے. اقوام متحدہ کے ادارہ برائے تعلیم و ثقافت یونیسکو نے دولت اسلامیہ کے ہاتھوں شام کے قدیم شہر پلمائرا میں واقع رومی آثار قدیمہ کی تباہی کو جنگی جرائم قرار دیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.